کیا غم ہے گر چہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور اب پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت۔ پہلے پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ آج کے پروگرام میں آج کی تاریخ کے تناظر میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات، کچھ یادوں کے جھروکے، اور اسی طریقے سے جو دنیا میں آج کی تاریخ میں واقعات ماضی میں رونما ہوئے ہیں ان سے آشنائی کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام ہے، اور ریڈیو تہران کے ان پروگراموں میں شامل ہے جو ہمیشہ سامعین کی توجہ کا مرکز قرار پاتے رہے ہیں اور سامعین بڑے شوق سے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے بھی دیتے ہیں. تو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 اردی بہش، 23 ذی قعدہ اور 21 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکتیس اردی بہش سن 1374 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی میں آیت اللہ حسن زادہ آملی کی علمی اور ثقافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا گیا. آیت اللہ حسن زادہ آملی 1307 ہجری شمسی میں آمول کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تہران چلے گئے، جہاں ممتاز اساتذہ سے انہوں نے قصبے فیض کیا. اس کے بعد وہ قم چلے گئے اور اعلیٰ علمی درجے پر فائز ہوئے. آیت اللہ حسن زادہ آملی نے عرفان، فلسفہ، کلام، روایت، فقہ، ریاضی، نجوم اور ادب کے موضوعات پر 110 کتابیں تحریر کی ہیں. تیئیس ذی قعدہ سن 578 ہجری قمری کو مسلمان محدث، مورخ اور ادیب ابن نجار بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے. انہوں نے کئی سرزمینوں کا سفر کر کے اپنی تعلیم مکمل کی. ابن نجار نے حدیثیں سننے اور اسلامی علوم کی تحصیل کے علاوہ اس وقت کی معروف شخصیتوں کے حالات بھی قلم بند کیے ہیں. ابن نجار کی متعدد کتب موجود ہیں، جن میں مناقب الامام خاص طور سے قابل ذکر ہے. اکیس مئی سن 1471 عیسوی کو جرمنی کے معروف فنکار البرشٹ ڈورر نورنبرگ شہر میں پیدا ہوئے. ادب اور فن سے متعلق اس جرمن فنکار کی سرگرمیاں جرمنی میں نشت ثانیہ کے آغاز میں اپنے عروج پر تھیں، اسی لیے انہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے. ڈورر کا 1528 میں انتقال ہوا. اکیس مئی سن 1904 عیسوی کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا قیام عمل میں آیا. فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے. فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسیشن کے تحت انجام پاتے ہیں. فٹ بال عالمی کپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس میں 13 ٹیمیں شامل تھیں. اس کے بعد 3 ٹیموں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 16 اور سن 1978 عیسوی میں 24 کر دی گئی. اب اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. 21 مئی 1921 عیسوی کو روس کے ممتاز ماہر طبیعت آندرے ساخاروف پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1941 میں ماسکو یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ایٹمی توانائی کے سلسلے میں تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے روس کے ہائیڈروجن بم کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1968 میں ترقی اور پرامن بقائے باہمی کے موضوع پر ایک مقالہ تحریر کیا، جس کی وجہ سے روسی حکام ان کے مخالف ہو گئے۔ ساخاروف ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی کے بھی حامی تھے، اسی وجہ سے ان کو 1975 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 5 سال کے بعد سوویت یونین کی کمیونسٹ حکومت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں گورکی شہر میں قید کر دیا گیا۔ گوربا چوف کے برسر اقتدار آنے کے بعد 1986 میں ان کو آزادی ملی۔ ساخاروف کا 1989 میں انتقال ہوا۔ اکیس مئی 1970 عیسوی کو پاکستان کے ایک مشہور رہنما اور شاعر حیدر بخش جتوئی کا انتقال ہوا۔ وہ ضلع لاڑکانہ میں 7 اکتوبر 1900 کو پیدا ہوئے تھے۔ حیدر بخش تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے 1945 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر کسانوں کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ 1946 میں وہ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1950 میں ان کی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت سندھ نے قانون زراعت منظور کیا۔ 1969 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی مرض میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ حیدر بخش جتوئی سندھی زبان کے ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ بر صغیر کی تحریک آزادی پر ان کی نظم آزادی قوم کے نام سے 1946 میں شائع ہوئی۔ یہ نظم کسی بھی مشرقی زبان کی طویل ترین نظم سمجھی جاتی ہے۔ اکیس مئی 1998 عیسوی کو جنرل سوہارتو انڈونیشیا میں 33 برس کی استبدادی حکومت کے بعد استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ جنرل سوہارتو نے 1965 میں انڈونیشیا کو آزادی دلانے والے اس ملک کے منتخب صدر احمد سوکارنو کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سوہارتو کے دور حکومت میں انڈونیشیا میں سیاسی آزادی بالکل ختم ہو گئی، لیکن اقتصادی میدان میں خصوصاً 80 اور 90 کے عشرے میں انڈونیشیا نے ترقی کی۔ 1997 میں مشرقی ایشیا کے اقتصادی بحران نے انڈونیشیا کو اقتصادی طور پر متاثر کرنے کے علاوہ طلبہ کو بھی شورش پر ابھارا، اور رفتہ رفتہ لوگوں کے اقتصادی مطالبات نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ بہرحال مالی بدعنوانی نے سوہارتو اور ان کے خاندان کے زوال کے اسباب فراہم کر دیے، اور پھر 1998 میں سوہارتو حکومت سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اکیس مئی 2006 عیسوی کو ایک ریفرنڈم کے بعد مونٹینیگرو نے سربیا سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ مونٹینیگرو 16ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی عیسوی تک عثمانی سلطنت کے قلمرو کا حصہ تھا۔ سابق یوگوسلاویا کے زوال کے آغاز کے فوراً بعد مونٹینیگرو میں تحریک آزادی شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ملک یوگوسلاویا کی یونین میں ہی شامل رہا۔ 1990 کے عشرے کے اواخر میں کوسوو کے بحران کے بعد مونٹینیگرو نے سربیا سے اپنا سیاسی اور اقتصادی رابطہ منقطع کر لیا، اور دونوں حکومتوں کے درمیان بحران شدت اختیار کر گیا۔ بالآخر سن 2003 میں دونوں ملکوں نے سربیا مونٹینی گرو کو پوری آزادی حاصل تھی کہ وہ 3 برس بعد اپنی مکمل سیاسی آزادی کے لیے ریفرنڈم کرائے۔ یوں 21 مئی سن 2006 کو مونٹینی گرو کے علیحدگی پسندوں کے اصرار پر یہ ریفرنڈم کرایا گیا، جس میں 55% سے زائد رائے دہندگان نے مونٹینی گرو کی مکمل آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح یوگو سلاویا کے 5ویں ملک نے آزادی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام میں انسانی ضروریات پورا کرنے اور زمان و مکان کے تقاضوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کی صلاحیت اور اس دین کی بقا کے اسباب و علل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت الہی کی ضرورت ہے اور اسے کسی بھی زمانے میں ہدایت الہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دین الہی ختم ہو جائے اور وہ دین کسی خاص زمان و مکان سے مخصوص ہو تو یہ دوسرے دور کے انسانوں اور نسلوں کی دین سے محرومی کا موجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فلسفہ بعثت کے منافی ہے، لہذا وہی دین تکمیل کا دعوے دار ہو سکتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہو اور دائمی ہو۔ اس امر کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دین جو خاتمیت کا دعوے دار ہے اسے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور انسانی ضروریات کے لیے مفید اور جواب دہ ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جب انسان اس الہی نعمت سے بے نیاز رہا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اسی وقت انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کی بات کی جا سکتی ہے جب اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا آخری دین جامع، عالمگیر اور جاویدانہ ہو، کیونکہ انسان کو تاریخ میں نشیب و فراز سے پر راستوں پر چلنا ہے، اور اس پر تلاتم راستے پر چلنے کے لیے دین کو اس کی روحانی و معنوی ضروریات پورا کرنے کے لیے لازمی خصوصیات اور اسباب و وسائل کا حامل ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام آج تک کیوں کر زندہ و پائیدار ہے، اس کے بعض دلائل کی جانب ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا تھا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اسلام کا قانون سازی کا نظام ثابت و پائیدار ہونے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی تبدیلیوں اور زمان و مکان کے حالات سے بھی سازگار ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگرچہ ہر دور و زمانے کے حالات اور تقاضے مختلف اور ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اور نیچر میں موجود تمام حقائق بدل جاتے ہیں، بلکہ اسی متغیر اور بدلتی دنیا میں کچھ ایسے ثابت و پائیدار حقائق بھی ہیں جو کبھی بھی کہنا و فرسودہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اس سلسلے میں اسلام کے 2 قسم کے قوانین و احکام کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کچھ احکام و قوانین متغیر ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ ثابت و اٹل ہوتے ہیں۔ دین کے ثابت و اٹل احکام کسی بھی زمانے میں نہیں بدلتے، لیکن متغیر احکام ممکن ہے زمان و مکان کے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے دینی احکام و قوانین کی ان دونوں قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو قوانین انسانی فطرت و طبیعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہ نظریات جو انسان کی شناخت کے مطابق ہوتے ہیں وہ موجودہ دنیا اور آئندہ معاشرے کو بہترین روش سے چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جو زمان و مکان کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز مرہ کے اقتصادی، ثقافتی، سیاسی و سماجی مسائل۔ دین اسلام میں اس طرح کے مسائل اصول و اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتہاد اور علمی تحقیقات کے ذریعے قابل تبدیل ہیں۔ بنابراین ایک عامل جو اسلام کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونے کا موجب ہے وہ میکانزم ہے کہ جس کی اسلامی احکام و قوانین میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ عظیم فلسفی اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسلام نے ہر دور اور علاقے کے لوگوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کا جواب دیا ہے، اور دین کے ثابت اصولوں کو تبدیل یا باطل کیے بغیر انسانی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہر طرح کے نئے قوانین کے جو سماجی زندگی کی ترقی و پیش رفت میں محیط اور اسلام و مسلمین کی مصلحتوں کے مطابق ہوں، والی یا حاکم شرع کے اختیارات سے متعلق ہیں، اور اس طرح کے قوانین کو وضع کرنے یا اس پر عمل درآمد پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اس بات کا باعث ہے کہ اسلام ہر دور اور زندگی کی تبدیلیوں کے تقاضوں کے مطابق انسان اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دین اسلام کی جاودانگی اور تکمیل و خاتمیت کی ایک دلیل عقل و خرد ہے۔ اسلام میں دین و عقل کا رشتہ اٹوٹ ہے، چنانچہ اصطلاح ہے کہ جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اس کا شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے اس کا عقل بھی حکم دیتی ہے۔ اس مسئلے کا انعکاس دینی احکام کے استنباط میں بھی بخوبی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کتاب و سنت کے ساتھ ہی عقل کو بھی شرعی احکام کے استنباط کا ایک منبع و وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے تمام احکامات عقل و خرد کے مطابق ہیں، لہذا اسلام میں عقلانیت اور عقل و منطق سے ہم آہنگی ہر دور میں اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک عامل رہی ہے۔ اسلام کا انسان کی فطرت اور اس کے انجام سے منطبق ہونا بھی اس دین کی بقا و جاویدانی کا ایک عامل شمار ہوتا ہے۔ انسان ظاہری فرق کے باوجود کہ جو اس کے اندر آب و ہوا یا نسلی و قومی عوامل کے سبب پیدا ہوتا ہے، ایک انجام اور فطرت کا حامل ہے، اور یہ فطرت اس کے اندر حکیم و دانا خالق نے پیدا کی ہے۔ انسانوں کا یکساں اور ناقابل تغییر انجام پوری تاریخ میں اس کا مشترکہ سرمایہ رہا ہے۔ اسلام نے اپنی قانون سازی میں فطرت انسانی کو اپنے کام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اسلام کے احکام انسان کی خلقت اور اس کے جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی تشخص کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر جو دین انسان کے فطری اصولوں سے جتنا زیادہ ہم آہنگ ہوگا، اس میں اتنا ہی زیادہ استحکام و دوام ہوگا۔ بنابراین اسلام کے انسان کے انجام پر توجہ اور اس سے ہم آہنگ قوانین اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک راز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے اس دور میں روز بروز انسان کے علم و دانش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اکثر ادیان و مذاہب اپنی کمزوریوں اور نقائص کی بنا پر انسانی تمدن کے تیز گام قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن اسلام کا مسئلہ الگ ہے۔ اسلام انسانی تمدن کا علمبردار ہے، اور انسان کو تعلیم، تبدیلی اور پیش رفت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس بنا پر انسان راہ علم و خلاقیت پر جتنا آگے بڑھے گا، اس کو اسلام کا ساتھ حاصل رہے گا، اور اسلام کبھی بھی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ برطانوی مورخ مسٹر ویلز نے اس سلسلے میں دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واحد دین جو خلقت و تخلیق کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے اور ہر جگہ تمدن کے ہمراہ ہے، صرف دین اسلام ہے اور بس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے، تو اسے قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں علم، سماجی نظام اور قوانین کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن ایک دینی، علمی، سماجی، اخلاقی اور تاریخی کتاب ہے، اور اس کے قوانین اس دور میں بھی قابل عمل درآمد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود انسان کی فطری ضروریات و مطالبات اسلام کی حقیقت پسندانہ اور تیز نگاہوں سے دور نہیں ہیں، چاہے وہ دور حاضر میں جنگ، تشدد، دہشت گردی اور بدامنی جیسے چیلنج ہوں، یا غربت، فتنہ و فساد، بے راہ روی اور عدم مساوات جیسے مسائل ہوں۔ مجموعی طور پر تمام و مثبت و منفی امور کے جن میں آج کا انسان مبتلا ہے، اسلام نے سب کا راہ حل پیش کیا ہے۔ معروف برطانوی مصنف جارج برنارڈ شے نے اسلام کی ان خصوصیات کی جانب کھل کر اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے دین محمد کی حیرت انگیز بقا کی خاصیت کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ میری نظر میں اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو مختلف صدیوں میں زندگی کے بدلتے ہوئے گوناگوں حالات پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں پیشگوئی کرتا ہوں اور اب ہی سے اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مستقبل کا یورپ محمد پر ایمان لائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، لیکن انسانیت کے اس عدیم المثال معلم کی رحلت کے بعد بھی ہدایت الہی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہدایت کی نشانیاں ہمیشہ انسان کے پاس موجود رہی ہیں۔ پیغمبر کے بعد ہدایت کے موضوع کا جائزہ ہم امامت کی بحث میں بھی جاری رکھیں گے۔ معروف روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد انسانوں کی ہدایت کو کتاب خدا، قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی میں منحصر قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امامت کا تذکرہ کریں گے۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت کیا، تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اب اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے, دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے, روح اس نام سے ایک وفا چاہیے, سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے, یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں, باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں, دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں, اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
سامعین، ابھی آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے تم پر احسان کیا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، زبان سے اس کے احسان کو دہراؤ، اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں عام کرو، پورے خلوص سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ خفیہ اور اعلانیہ طور پر تم اس کے قدردان کہلاؤ، اور اگر ہو سکے تو اس کی محبت کی تلافی کرو، ورنہ منتظر رہو اور اس کی محبت کی تلافی کے لیے آمادہ رہو. سمعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی کا بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. امانت کو لوٹانا چاہیے، امانت نیک انسان کی ہو یا فاجر کی. عہد و پیما کو پورا کرنا چاہیے، نیک انسان سے کیا گیا ہو یا فاجر سے. اور ماں باپ سے نیکی کرنا چاہیے، والدین نیک ہوں یا فاجر. یا سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میں اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، 80 سے زیادہ فلسطینی شہید، 260 سے زیادہ زخمی. عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں پر غاصب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ. سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، سب کے لیے مساوی میری ٹائم سیکورٹی پر زور. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ، 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 38 زخمی. اور ہندوستان کی ریاست 36 گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف سیکورٹی دستوں کا آپریشن، 2 درجن سے زیادہ نکسلی ہلاک. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں بدھ کے روز 350 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے بدھ کے روز اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا کہ بدھ کے روز غزہ پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں مزید 82 افراد شہید اور 262 زخمی ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق 18 مارچ سن 2025 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3509 اور زخمیوں کی تعداد 9009 تک پہنچ گئی ہے. فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک 53,655 فلسطینی شہید اور 121,950 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بھوکمری سے بچانے کے لیے روزانہ 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر اناس حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں عوام کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی حکومت نے امداد پہنچنے کے سارے راستے بدستور بند کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے باہر موجود امدادی ٹرکوں کا سامان اور دوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ غزہ میں بھکمری پانچویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور لوگ بالخصوص بچے بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ انروا کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے انروا کے مشیر عدنان ابو حسنہ نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت غزہ میں بھکمری سے 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی سخت تر کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں کینسر اور نادر بیماریوں میں مبتلا بہت سے لوگ دواؤں کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق اسپتالوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑی تعداد میں حاملہ خواتین اور قبل از وقت پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں 10,000 سے زیادہ ایسے مریض ہیں جنہیں فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ کا دورہ کرنے والے عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق قابض صہیونی حکومت کی فوج نے 30 مختلف یورپی اور عرب ممالک کے سیاسی نمائندوں اور سفیروں پر مشتمل ایک سفارتی وفد پر اس وقت فائرنگ کر دی جب یہ وفد شمال مغربی غرب اردن میں جنین کیمپ کا معائنہ کرنے جا رہا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کر کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور اسے عالمی سفارتی برادری کو ڈرانے اور دھمکانے کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اس بیان میں بین الاقوامی برادری خاص طور سے ہدف بنائے گئے وفد کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاندانہ عمل اور بین الاقوامی قانون مخالف اقدام کے خلاف واضح، مضبوط اور مناسب موقف اپنائیں۔ پوپ لیو 14 نے غزہ کے حالات کو المناک قرار دیتے ہوئے محصور فلسطینی عوام تک فوری امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویٹیکن سے موصول رپورٹ کے مطابق پوپ لیو 14 نے بدھ کو سینٹ پیٹر اسکوائر پر اپنی ہفتہ وار تقریر میں کہا کہ غزہ کے حالات غم انگیز اور تشویشناک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے دی جائے۔ پوپ لیو 14 نے غزہ کی جنگ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ پوپ لیو 14 8 مئی کو کیتھولک عیسائیوں کا نیا پیشوا منتخب ہونے کے بعد سے اب تک بارہا غزہ کی جنگ بند کرنے اور امداد رسانی کی اپیل کر چکے ہیں۔ ہسپانوی پارلیمنٹ نے صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ مغربی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد ہسپانوی پارلیمنٹ میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اور قوم پرست جماعتوں نے پیش کی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپین کی کنزرویٹو پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی واکس پارٹی نے پارلیمنٹ میں اس قرارداد کی مخالفت کی، لیکن ووٹنگ میں یہ قرارداد 171 کے مقابلے میں 176 ووٹوں سے پاس ہو گئی۔ قرارداد میں ہسپانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اسلحے اور ایسی کوئی بھی چیز فروخت نہ کی جائے جو اسرائیلی فوج کو مضبوط بنا سکے۔ واضح رہے کہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی ثقافتی تقریبات میں اسرائیلی حکومت کی شرکت پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ایئر فرانس، لفتھانزا، برٹش ایئر ویز اور دیگر متعدد مغربی فضائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملوں کی وجہ سے اپنی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ایئر فرانس اور ٹرانسیویا ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے ساری پروازیں 24 مئی تک بدستور معطل رہیں گی۔ جرمن ایئر لائنز لفتھنزا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے اس کی پروازیں 8 جون تک معطل رہیں گی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی 14 جون تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں تل ابیب بالخصوص بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے وسیع تر کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی آبی حدود میں بغیر کسی رکاوٹ کے جہاز رانی کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سمندری سیکورٹی کی سلامتی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سمندری سیکورٹی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں سیکورٹی کے مسئلے کا جائزہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق لینے کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اپنے لحاظ سے اور خاص اہداف تک اس کا تعین کرے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی میری ٹائم سیکورٹی اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مشارکت کو مسترد کیا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہوں۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران پر یمن کو اسلحہ دینے اور یمن پر عائد اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کی خلاف ورزی کا الزام بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کے بھی تسلط کو آزاد جہاز رانی اور میری ٹائم سیکورٹی کے اصولوں کے منافی سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کا بھی تسلط نہیں ہونا چاہیے تاکہ آزاد جہاز رانی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق تمام خطرات کی جڑ بعض طاقتوں کے خود سرانہ اقدامات، سمندری حدود میں مسلح افواج کی جارحانہ موجودگی اور جہاز رانی کی حفاظت کے بہانے میری ٹائم سیکورٹی کو سیاسی محرکات کا تابع بنانے کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں 4 بچوں اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ بلوچستان کے علاقے خضدار میں ایک اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں 4 بچے جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں علیحدگی پسند بلوچستان تنظیم بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی کو ملوث بتایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم میں 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں سیکورٹی فورسز نے نکسلائٹ چھاپہ ماروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس میں کم سے کم 26 نکسلائٹ چھاپہ مار ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہندوستانی سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکسلائٹ چھاپہ ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن میں ریاست کے مختلف اضلاع کی سیکورٹی ٹیم کے جوانوں اور افسران نے حصہ لیا۔ ایران اور ترکمنستان کے درمیان ریلوے لائن کے ذریعے سامان کی ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی اور ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھا کر سالانہ 40 لاکھ ٹن تک پہنچانے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ایران اور ترکمنستان کے 18ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور ترکمنستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 18ویں اجلاس 17 سے 20 مئی تک تہران میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران اور ترکمنستان کے درمیان تجارت کی سطح 2028 تک 3 ارب ڈالر کی سطح تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایشیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس ایک بار پھر فعال ہو گیا ہے۔ خاص طور پر ہانگ کانگ، سنگاپور اور تھائی لینڈ میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ تینوں ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سنگاپور میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ وہاں حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ حکومت نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سنگاپور میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 14,200 تک پہنچ گئی ہے۔ ہانگ کانگ میں بھی کورونا انفیکشن کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ ملک کے حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 81 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 30 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد تھے، جنہیں پہلے ہی صحت سے متعلق کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق تھی۔ ہانگ کانگ کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار کورونا وائرس کی شکل میں قدرے تبدیلی آئی ہے اور یہ پہلے سے زیادہ متعدی ہو گیا ہے۔ ادھر تھائی لینڈ میں بھی کورونا کے بہت سے نئے کیس رپورٹ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بینکاک پوسٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے 33,030 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد تقریباً 257 بتائی گئی ہے، اور ریاست مہاراشٹر میں کورونا سے 2 افراد کے مرنے کی بھی خبر ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں اس وقت کورونا کیسوں کی تعداد کم ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایٹمی معاملے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا واضح اور دو ٹوک موقف. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے 4 دور ہو چکے ہیں اور 5ویں دور کی تیاری بھی ہو چکی ہے. اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ریڈ لائن کھینچ دی ہے اس تعلق سے اس پر وہ بدستور قائم اور ڈٹا ہوا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی ریڈ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے اور ایٹمی ٹیکنالوجی پر امن مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہمارا حق ہے اور ہم ایرانی عوام اور قوم کے حق سے ذرہ برابر اور سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کا ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے اہم خطاب میں فرمایا کہ یورینیم کی افزودگی کے تعلق سے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اور ہم اپنا حق کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے خود جانتے ہیں اور اسلامی جمہوری نظام اپنی سیاست کے مطابق قدم آگے بڑھاتا ہے. اس خطاب کے بعد ایک بار پھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے مقابل فریق کو پہلے ہی واضح جواب دے دیا ہے اور جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم ایرانی عوام کے حق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی دھونس و دھمکی کی زبان کے جواب میں ایک بار پھر ایران کی مسلح فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم دشمن کو کسی بھی قیمت پر اپنی کسی بھی حد میں چاہے وہ فضائی ہو یا زمینی داخل ہونے یا داخل ہونے کے لیے سوچنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے کہ آج ہماری دفاعی توانائی کئی گنا ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہے. اس پورے حالات اور پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے 5ویں دور کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. اس درمیان ایران کے صدر اور وزیر خارجہ سمیت ایران کی پوری قیادت مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف اور ویژن کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر چکی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران ان مذاکرات میں کیا چاہتا ہے اور اس کا اصولی موقف کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مقابل فریق کسی سمجھوتے اور نتیجے تک پہنچنے کے لیے حقیقت میں سنجیدہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے اور کیا منہ زوری اور بدماشی پر مبنی اپنی پالیسیوں سے دستبردار ہوگا یا پھر بدستور اپنے متضاد بیانات اور مخاصمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے گا. ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا 5ویں دور شروع ہونے والا ہے اور اس کا اعلان خود امریکی مذاکرات کار اسٹیو ویٹکوف بھی کر چکے ہیں اور اس امید کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے کہ اس دور کے مذاکرات کے نتائج مثبت ہوں گے, لیکن عین اسی وقت ان کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھی سامنے آیا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران یورینیم کی 1% بھی افزودگی کرے اور ایران کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, جبکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران اپنے حق کے استعمال کے لیے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. اس درمیان ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی بھی کہہ چکے ہیں کہ 5ویں دور کے مذاکرات کا 5ویں راؤنڈ ہونے والا ہے اور تاریخ بھی تقریباً مقرر ہو گئی ہے اور اس کی تفصیلات جلد ہی عمان کے وزیر خارجہ کے ذریعے اعلان کی جائیں گی. اس لیے اس مرحلے تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ مثبت شکل میں نکل سکتا ہے بشرطے کہ امریکہ غنڈہ گردی کی سوچ, بدماشی اور خود سرانہ اقدامات, نیز متضاد بیانات دینے کا سلسلہ بند کرے اور مذاکرات کی میز کے بعد باہر جا کر میڈیا میں غلط بیانات دینے سے اجتناب کرے اور ایرانی قوم کو دھونس دھمکی دینا بند اور جنگ پسند صہیونی حکومت کے دباؤ سے دور رہتے ہوئے ایران کے ایٹمی حقوق کو تسلیم کرے. ایران کا ایٹمی حق ایرانی عوام کی ریڈ لائن ہے. رہبر انقلاب اسلامی, ایران کے صدور اور سبھی اعلی حکام روز اول سے اس بات کو بارہا واضح کر چکے ہیں. آج بھی رہبر انقلاب اسلامی نے شہید صدر ابراہیم رئیسی کی برسی کی مناسبت سے ایک اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ ہم امریکیوں کو ایک بات کہہ دینا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ امریکہ ہم سے بالواسطہ مذاکرات کر رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن امریکی حکام کوشش کریں کہ بےہودہ گوئی نہ کریں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اپنی حد سے زیادہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اپنی اسی پالیسی پر عمل پیرا رہتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے بھی ابھی تہران ڈائیلاگ فورم کے اجلاس کے موقع پر واضح کیا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اپنا مسلمہ حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے افراد کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر یقین رکھتے ہیں، تاہم پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اپنا حق ضرور سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنی ترقی و پیش رفت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ ہتھیار بنانے کا ایک ذریعہ۔ اسی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک منصفانہ اور متوازن معاہدے کے حق میں ہیں، ایسا معاہدہ جو این پی ٹی کے دائرہ کار میں ہو اور مکمل طور پر اس بات کی ضمانت دیتا ہو کہ ظالمانہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور پابندیوں کے خاتمے کے اثرات کا بھی مشاہدہ کیا جانے لگے گا۔ اگر ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر علاقے کے امن و استحکام کی تقویت میں وہ معاہدہ مدد دے سکتا ہے۔ وزیر خارجہ ایران نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پورا علاقہ ایران امریکہ مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوں اور نظریات قریب تر ہوں، کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ ایران کے بارے میں خلیج فارس کے ملکوں کا نقطہ نگاہ بدل گیا ہے اور ہم ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے مثبت نقطہ نگاہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس درمیان ایران نے ایک بار پھر اپنے ایٹمی حق پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورینیم افزودگی کے کنسرشیم کی ہماری پالیسی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی تجویز نہ تو سامنے آئی ہے اور نہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے دباؤ اور دھونس دھمکی کو اہمیت دیتے ہیں۔
جی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر و ممتاز تجزیہ‌نگار ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
چار دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں، پانچویں دور کی مذاکرات کی تیاری بھی ہو رہی ہے، لیکن اس درمیان دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امریکیوں کی جانب سے غیر معقول اور غیر منطقی بیانات، متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں، تضادات سے بھرپور باتیں ان کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں۔ میز پر جب رہتے ہیں مذاکرات کی تو کچھ کہتے ہیں، اور جب مذاکرات کی میز سے باہر جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں۔ اس طرح کے متضاد بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں امریکی؟
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، امریکی حکام کے در حکام کے بیانات میں جو تضادات بیانی ہے وہ ان کی پالیسیوں کا حصہ ہے، وہ چین کے بارے میں ہو یا کینیڈا کے بارے میں ہو، یورپ کے بارے میں ہو۔ ایک بار کچھ کہتے ہیں، دوسری بار کچھ کہتے ہیں، کچھ بات اس میں جو ہے تشدید کر دیتے ہیں، کبھی اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ مختلف آوازیں وہ امریکی سے آتی ہیں، کانگریس ایک بات کہتی ہے، وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں، مسٹر ٹرمپ ایک بات کہتے ہیں، لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اب ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ آوازیں تقریباً ایک اجماع کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اسے پہلے تک یہ نہیں تھا کہ ایران یورینیم افزودگی نہ کرے، پہلے جو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، لیکن اب جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ ایران انریچمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی خط بھی لکھا گیا اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ 1% بھی یورینیم انرچ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تضاد بیانی ہے امریکی حکام کے رویوں میں، یہ حقیقی ہونے سے زیادہ یہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کا دباؤ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور اس میں صہیونی لابی کا دباؤ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور ڈیموکریٹس کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹرمپ پر ڈال رہے ہیں۔ مذاکرات کی میز اور اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کے صاحب کے فریق مقابل کی باتوں کو سننا یا اس میں بہرحال میڈیا کے اندر زیادہ سختی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی میز پر لچک زیادہ دکھائی دے رہی ہے, اور شاید یہ سب کچھ جو ہے وہ اسرائیل کے دباؤ کو کم کرنے یا اپنی رائے عامہ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے یا ڈیموکریٹ کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہوں, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ در حقیقت یہ جو تضاد بیانیاں ہیں, تو اگر ایسا ہے کہ یہ بیانات بالکل صحیح ہیں یا ان کی حیثیت ہے یا اہمیت ہے تو پھر مذاکرات ہی بے معنی ہو کرے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تو یورینیم کی انریچمنٹ کے حق کو تو کسی بھی ملک سے نہیں چھین سکتے. ایران جو ہے وہ تو رضاکارانہ طور پر این پی ٹی کا رکن بنا ہے, اور اس بین الاقوامی ممبر کی حیثیت سے اس کو کچھ حقوق حاصل ہیں. جیسے کبھی جب کوئی اسپورٹس فیڈریشن کا ممبر بنتا ہے کوئی بھی ملک, تو اس کو بہرحال حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. تو البتہ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں. ایران نے بھی اس حوالے سے جو پابندیاں ہیں این پی ٹی کے تحت اس کو قبول کیا ہے, اور کچھ اس کے حقوق ہیں کہ جس کے وہ اس کو حق ملنا چاہیے. لہذا اگر ایران کو صنعتی اور اقتصادی اور میڈیکل کے شعبے میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی اور انریچمنٹ کا حق حاصل نہ ہو سکے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, اور یہ ایران کا حق
میں پھر آزمائیں گے آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر عباس شیرازی صاحب. السلام علیکم جناب شیرازی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ آپ کا. شیرازی صاحب, اب بات ہو رہی ہے ایران امریکہ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات کی, اور اس مذاکرات کے دوران امریکی حکام کے متضاد بیانات کی, اور یہاں تک وہ جب مذاکرات کی میز پہ ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں, اور جب مذاکرات کی میز سے باہر جاتے ہیں تو ان کے بیانات 180 درجے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اور یہاں تک اب امریکیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ایران 1% کی سطح تک بھی یورینیم کی افزودگی کرے. امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ کس کو اجازت دے اور کس کو اجازت نہ دے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں امریکہ ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ عربوں کے ساتھ ابھی بات چیت کی ہے یا ڈائیلاگ کیا ہے, یا ایک استعماری نگاہ سے جب دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ والی لینگویج بعض اوقات جمہوری اسلامی ایران کے بارے میں بھی استعمال کر دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر جمہوری اسلامی نے امریکہ سے پوچھ کے اپنی فارن پالیسی یا اپنی داخلہ پالیسی مرتب کرنی ہوتی تو نہ آج ایران ایک بڑی عالمی طاقت ہوتا, اور نہ ہی جو ہے وہ اسرائیل کو ناک و چنے چبواتا, اور نہ ہی جو ہے وہ سینکشنز کے باوجود پہلا ایک بھرپور ایون اقتصادی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کر چکا ہے, اور آج یورینیم کے لحاظ سے بھی انریچمنٹ کے لحاظ سے جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے جو انٹرنیشنل تمام جو اکارڈز ہیں وہ ان کو حق دیتے ہیں, اس کے مطابق بھی انہوں نے جو انریچمنٹ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے اگر امریکہ سے پوچھ کے کرتے یا پالیسی پراتے تو وہ کبھی نہیں ہوتی. اور جب آج تک انہوں نے انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کے اب تک انہوں نے پالیسیز امریکہ کے کہنے پہ نہیں بنائی, تو امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ آئندہ کی پالیسیز جمہوری اسلامی اپنے انٹرسٹ اور دین کے منافع کے مطابق بنائے گا, نہ یہ کہ امریکہ کے کہنے پہ. اور یہ وہ رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے جو بعض اوقات ان عربوں کی غلامی کی وجہ سے ان کو, یا ریجن کے بعض اوقات نام نہاد مسلمان ممالک کے غلامانہ انداز کی وجہ سے ان کو لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریئلٹیز ان کو بھی پتا ہے, جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ تو وہ ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتے. آج جمہوری اسلامی کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. ڈائیلاگ کس سے ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ دو برابر کی پارٹیز کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے ٹیبل پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ ابھی یہ بالواسطہ ہیں براہ راست نہیں ہے, لیکن بالواسطہ ڈائیلاگ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ آپ سے بوئنگ لینگویج پہ بات نہیں کر پا رہے, وہ آپ سے طاقت کی زبان پہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے. اب جب ڈائیلاگ بات ہے تو دیکھیں ایک ہوتی ہے لینگویج آف پاور, ایک ہوتی ہے پاور آف لینگویج.
شیعی صاحب آپ نے طاقت کی بات کی, طاقت کی زبان, شیعی صاحب طاقت کی زبان کی بات کی, یہ امریکیوں کی اور اسرائیلیوں کی یہ سرشت بن گئی ہے کہ ہر ایک سے دھونس و دھمکی کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج اسلامی جمہوری ایران دفاعی اعتبار سے جس منزل تک پہنچ چکا ہے اور جس مرحلے تک پہنچ چکا ہے, تو کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایران سے دھونس اور دھمکی کی زبان میں بات نہیں کی جا سکتی؟
دیکھیں انہیں پتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ انہیں پتا نہیں ہے, لیکن ایک خفت ہے نا. عالمی سطح پہ بیٹھتے ہیں, جس طرف جاتے ہیں ان کو غلام نظر آتے ہیں, جو دیکھتے ہیں ان کی فارن پالیسی کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب جب جمہوری اسلامی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور باوقار انداز سے اپنی بات کرتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہے, کیونکہ اس سے ان کی جو عالمی گلوبل ہیجمنی ہے نا وہ انڈر کوشچن آتی ہے کہ بھائی باقی لوگ بھی تو پھر کھڑے ہو سکتے ہیں, باقی ملک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, لہٰذا وہ یہ پورٹرے کرتے ہیں, یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکر ہیں. حقیقتاً انہیں پتا ہے, انہیں ایران کی عسکری طاقت کا بھی پتا ہے. دیکھیں صرف عسکری طاقت اہم نہیں ہوتی, عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ ول جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم تین چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ول, کیپیسٹی کیپیبلٹی, اور پھر جو ہے وہ پولیٹیکل ول. تو ایران میں کیپیسٹی بھی ملٹری کی سطح پہ بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ اپنے جو اٹیکس ہیں وہ لانچ کر سکتے ہیں, اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی تمام دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسرائیل کو جو بھرپور جواب ہیں متعدد مرتبہ, یہ اس کی دلیل ہے. اور یہ اسرائیل کو جواب نہیں دیا ہے, یہ ایران نے پلا کر امریکہ کو جواب دیا ہے. یہ ان کی ملٹری ہے جو ان کے تھارڈ کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. تو امریکہ کو پتا ہے کہ ان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے, لہٰذا یہ میڈیا گیم ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, جس کے ذریعے سے وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ باقی دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی دھوس جو ہے وہ جمائے رکھیں, ورنہ یہ ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اور چیلنج ہے کہ جمہوری اسلامی ایران جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس نے فورن پالیسی آزاد ترتیب دی ہے, بلکہ وہ ایک کامیاب فورن پالیسی رکھتا ہے جس کے نتیجے میں آج وہ دنیا کی ایک بڑی عسکری اور سیاسی قوت جو ہے وہ شمار ہوتا ہے, اور وہ ایک ڈیسیژن میکر ہے. اور جیسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ولنریبل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عملی طور پہ امریکہ ولنریبل ہے اس ریجن کے اندر بھی, چونکہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہے, نہ یہ کہ جمہوری اسلامی جو ہے وہ ولنریبل ہے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں شیائی صاحب. بس سعیدی صاحب, امریکیوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو اسرائیل جو ہے ایران کو ظاہر ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنے دے گا اور وہ حملہ کر سکتا ہے. کیا اسرائیل نے ایران کے جو آپریشن وعدے صادق ایک اور دو ہیں اس سے سبق نہیں لیا؟ ایران کی دفاعی توانائیوں کا علم اسرائیل کو نہیں ہے؟
دیکھیے, اگر اسرائیل اگر اپنے وجود کو خطرے میں محسوس کرے گا تو وہ یقیناً کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ایران کی توانائیاں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. ایران کی دفاعی طاقت سے بھی انکار کسی کو نہیں کرنا چاہیے, اور ایران کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہ سب کا سب ایران کو پریشر کرنے کے لیے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر مسٹر ٹرمپ نے اس علاقے میں آ کر جو $4 ارب کے معاہدے کیے ہیں اسلحے کی فروخت کے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ خطے کے ممالک بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی نئی جنگ چھڑ جائے. اب اگر اسرائیل یہ کام کرتا ہے تو ایران کے پاس اس بات کی پوری توانائی موجود ہے کہ ایران خطے میں امریکی آداب کو نشانہ بنا سکتا ہے, امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے, حتیٰ کہ اسرائیل کے اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. لہذا اگر امریکیوں دور اندیشی کا ثبوت دیں, ان کی نگاہیں دور رس ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ان کو مذاکرات میں صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایران اس حوالے سے تو کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا ہے, جو ایران انسپیکشن کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے. ایران تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا, اور ایران نے اس کی ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور ایران نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی ہے. لہذا اب اگر یہ کہ ایران کو دھمکیاں دی جائیں یا جنگ کے بگل بجانے کی جو ہے کوشش کی جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوگا.
شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں ایک بار پھر پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب سید صفدر رضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب, مذاکرات کے چار ادوار ہو چکے ہیں, پانچویں دور کی تیاری ہے. مذاکرات کی میز پر یہ کہا جاتا ہے کہ مفید اور تعمیری رہے دونوں جانب سے. ایران تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی مکاریوں اور اس کی چالوں اور اس کی فریب کاریوں کو خوب سمجھتا ہے, اور پھونک پھونک کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی قوم کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بڑھا رہا ہے. لیکن امریکہ کی جو بیہودہ گوئی ہے, جو اس کی جو متضاد بیانی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کتنی توقع کی جا سکتی ہے؟ کبھی وہ دھونس و دھمکی کی بات کرتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم پابندی عائد کر دیں گے. دھونس و دھمکی آج 45 سال سے ایران کو امریکہ کی طرف سے دی جا رہی. آج جب ایران توانائی کے اعتبار سے دفاعی توانائی کے اعتبار سے بام عروج کو پہنچ چکا ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایران سے دھونس اور دھمکی کی زبان میں بات نہیں کی جا سکتی.
بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کو تو سفارت آتی ہی نہیں ہے, اس کو سفارتکاری کا الف بے کا پتہ نہیں ہے. اس نے ایک ساورن کنٹری کے صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں مہمان طلب کر کے اور اس کو بے عزت کر کے نکالا, اور اس نے یورپ کو اور جو دوسرے ملکوں کو اور اس نے بڑے بڑے ملکوں کو اہانت امیز طریقے پر مخاطب کرتا ہے. اس نے کینیڈا کے ساتھ جو اس کا بہت پرانا اتحادی اور اس کا دوست اور اس کا پڑوسی ہے, کس رعونت امیز انداز میں اس نے گفتگو کی ہے. وہ کیسے آئس لینڈ کو ہتھیانے کے لیے اس نے باقی سارے ملکوں سے پنگا لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات چیت ہوگی. اب جب کہ جو پرانا 5+1 کا معاہدہ تھا اور اس پر کئی سال مذاکرات ہوئے, اور اس پر نہ صرف یہ کہ ایران آئی اے ای اے کے کا سگنیٹری تھا, اس نے ایڈیشنل پروٹوکول بھی سائن کیا ہوا تھا اور اس نے جو کا بھی کیا تھا, اس کے باوجود اگر ٹرمپ نے اس کو کینسل کیا تھا تو اب وہ ذاتی سفارتی کامیابی کے لیے ایران کو دھمکیوں میں لا کر ایک ناقابل قبول معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے, جیسے کہ اس نے ہندوستان پاکستان کے تنازع میں کہا کہ ٹرمپ نے جو ہے ایک آٹمی جنگ کو روکا ہے, تو وہ پوری دنیا کو یہ بتا کر اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیے ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا اور ٹرمپ نے اس کو روک دیا ہے, اور اس کے لیے وہ ہر بدتمیزی کا طریقہ اپنا رہا ہے. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایران کا اسٹیٹ نعرہ ہے استقلال آزادی جمہوری اسلامی, وہ استقلال آزادی اور حریت پسندی کو کبھی ترک نہیں کریں گے. اور سید علی خامنائی رہبر معظم نے بالکل درست کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی جو کہ عالمی قوانین کے مطابق ہر ملک کا حق ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہ بات نہیں مانیں گے اور ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, لیکن اس کے باوجود وہ شخص ہے جو دیوانگی کی حدیں کراس کر رہا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. شیرازی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے شہید صدر ابراہیم رئیسی کی برسی کی مناسبت سے ایک اجتماع سے خطاب میں ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک انداز میں جو ان کا خاصہ ہے بیان فرمایا, اور ان کا جملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم امریکیوں کو ایک بات کہہ دینا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ امریکہ ہم سے بالواسطہ مذاکرات کر رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن امریکی حکام کوشش کریں کہ بیہودہ گوئی نہ کریں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور حد سے آگے بڑھ کر, یعنی اوقات سے زیادہ بات وہ کر رہے ہیں, ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں. ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, پالیسی ہے اور وہ اپنی سیاست پر خود آزادی اور پوری خود مختاری کے ساتھ عمل کرتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کے اس ماحول میں ایران کی جانب سے حجت تمام ہو گئی ہے؟
دیکھیں, بہت واضح طور پہ چونکہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ شاید ایران ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا, یا ایران کی جو لاجک ہے وہ کمزور ہے, یا ایران واقعی ایک تھریٹ ہے اور اس تھریٹ جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا. تو میرے خیال ایران نے اپنی لاجک بہت واضح طور پہ پوری دنیا کے لیے ثابت کر دی ہے. دوسرا یہ کہ ایران نے اور بالخصوص ایرانی سپریم لیڈر نے جو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا جو ایک وہ انہوں نے اس کا ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے نا, تو اس کو راک اس کی فضا میں بکھیر دیا ہے. یعنی وہ ٹرمپ کے جو دنیا کو بلی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرنا ہے, جیسے ابھی اس نے گلف وزٹ کے بعد کیا, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک لیڈرشپ اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتا. پھر یہ کہ اپنی فورن پالیسی کو بہت واضح کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت کلیئر ہے, ایران اگر پرمیشن سے چلتا ہوتا تو آج ایران ہوتا, آج جمہوری اسلامی نہیں ہوتا. بلکہ ایک گفتگو کی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر حکومت اسلامی رکھتے ہوں اور ہم مظلوموں کی مدد نہ کریں تمام پہلوؤں سے, عسکری اور اقتصادی سیاسی, تو ہم حق کی حکومت کھو دیں گے, یعنی لیجٹیمیسی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک اسلامی حکومت ہے اور جو جمہوری اسلامی ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ان پرنسپلز کے مطابق چل رہا ہے جس کے لیے وہ بنے ہیں, اور وہ پرنسپل آزادی اور خود مختاری کا فیصلہ کرتے ہیں.
جی صدر اعظم, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی پہنچ.
جی یہی سوال تقریباً ملتا جلتا آپ سے بھی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے دفاعی شعبوں میں البتہ مختلف شعبوں میں دفاع کے جو ترقی کی, اور خاص طور پر میں جب ایئر ڈیفنس کے شعبے کی بات کر رہا ہوں تو چاہے فضائی شعبے میں حملے کی توانائی کو دیکھ لیں یا دفاع کی توانائی, دنیا نے دیکھا ابھی وعدہ صادق ایک اور وعدہ صادق دو میں دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, دوست و دوست دشمن بھی شگفت زدہ اور انگشت بدندہ رہ گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایٹمی معاملہ ایک بہانہ ہے امریکہ اور اسرائیل ایران کی جو دفاعی توانائی ہے درحقیقت اس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایٹمی معاہدہ اور ایران کی ایٹمی توانائی کو بہانہ بنا کر وہ ایران کے میزائل پروگرام اور ایران کی جو ایئر فورس کی پاور ہے اور ایران کا جو ٹیکٹیکل جنگ کے وار مثلا ہے, یہ ان شعبوں سے اتنے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ان کی انٹیلیجنس ہے کہ ایران نے ان پہ بہت ترقی کر لی ہوئی ہے اور ایران نے مختلف ملکوں کی بالخصوص چائنا اور رشیا اور ایران کی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجیز میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے. جیسے ایران نے آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کا انتہائی ترقی یافتہ ڈرون بالکل اپنے سسٹم کو اس کو قابو میں کر کے اطمینان سے اتار لیا تھا اور اس کی ریورس انجینئرنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایران کی ان قابلیتوں کیونکہ جانتے ہیں تو بہانہ ایٹم کے مذاکرات ہیں اور وہ کنٹرول ایران کی فوجی اور ایران کی ان ترقیوں کو دیکھتے ہوئے ایران کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران ہماری ڈکٹیٹس پہ آ جائے. اور آپ کا بالکل درست کہنا ہے کہ بہانہ ایک ہے اور نشانہ کوئی اور.
جی شیائی صاحب, آپ نے ظاہرے کی نظر رکھی تھی اس وقت بھی 2011-12 سے لے کے 2015 تک جو مذاکرات ہوئے تھے, ناصر عباس شیرازی صاحب میرا سوال آپ سے, تو اس وقت پانچ پانچ جمع ایک کے ساتھ اس وقت جب ایران نے مذاکرات کیے تھے گویا ایران اکیلا تھا اور پوری دنیا ایک طرف تھی, ظاہر ہے کہ اس میں جرمنی کے ساتھ ساتھ جو پانچ وہ ممالک ہیں جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں ممبر ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایران نے اکیلا جو ہے وہ سامنا کیا تھا. اس وقت بھی ایران نے اپنے میزائلی پروگراموں پر سر منہ بھی کوئی سودا نہیں کہتا, نہ اپنے حق سے پیچھے ہٹا تھا اور اس حق کے ساتھ وہ معاہدہ اور سمجھوتا ہوا تھا کہ ایران میزائل بنانے کا حق رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایران کے ایٹمی حق کو بھی تسلیم کیا گیا تھا. تو جب اس وقت ایران پیچھے نہیں ہٹا تو آج ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے اہلکار اور اسرائیل اس طرح کی باتیں کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں کہ ایران کے پاس میزائل قوت نہ ہو؟
دیکھیں اس کے اوپر چونکہ میں نے اس ساری کو ڈیٹیل کو پڑھا اور اس کے اوپر بہت سارے طلبہ نے میرے سے ریسرچ بھی کی ہے, اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ایران نے اس کے اعتراض جو اسرائیل نے کیا اور جو بعد میں ٹرمپ کے لیے بھی اعتراض ہوا, انہوں نے کہا جی کہ اس میں تو ایران کا میزائل پروگرام انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے. اور جب میزائل پروگرام, چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر ٹرائیڈ, جو نیوک ہوتی سے چاہیے ہوتی ہیں جن میں سے ایک صلاحیت ہے, ایک جو ہے وہ میزائل کی صلاحیت ہے اور ایک جو ہے وہ ایئر کی صلاحیت ہے جس میں سٹیلس ٹیکنالوجی کے حامل جو ہے, تو ایران کے پاس تو تینوں صلاحیتیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو تھریٹن فیل کرتے تھے وہ میزائل سے تھے, اور یہ البتہ میں ان کا ورژن کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ میزائل کو کرب ہونا چاہیے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی میزائل پروگرام انکلوڈیڈ نہیں تھا اور اب بھی جو ہے وہ ایران اس کو ٹیبل پہ ہی نہیں رکھ رہا میزائل پروگرام کو. میزائل پروگرام ان کا اپنا ایک انڈیجنس رائٹ ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس پورے P5+1 میں جو ایران نے بے نقاب کیا ہے وہ ویسٹرن کلیکٹیونیس کو بے نقاب کیا ہے, کہ بھئی اگر ایک پرنسپل ہے تو ہم نے P5+1 کیوں کیا ہے, یعنی امریکہ کے ساتھ پانچ گارنٹر لیے, ان میں سے چار جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن کے پرماننٹ ممبر ہیں اور پانچواں جو ہے وہ جرمنی تھا, اور اس میں بنیادی بات تھی کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹے گا تو یہ جو ہے وہ گارنٹر ہوں گے. اور جب امریکہ یونی لیٹرلی اس نے وڈرال کیا ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو آپ نے دیکھا کہ وہ باقی بھی جو ہے وہ فوری طور پہ پیچھے ہٹ گئے, اور اس کے بعد ملٹیپل ٹائم ایرانی وزارت خارجہ نے, حتیٰ سپریم لیڈر نے بھی یہ بات کی کہ پھر یورپ کو تو جو ہے وہ کم از کم امریکہ کی بیٹی مصر علی بننا چاہیے تھا, وہ کیسے پھر دنیا میں ان کی ریلائبلٹی ایکسپٹ ہوگی کہ اگر جو ہے وہ گارنٹر بھی اچھے نہیں ہیں. تو پریکٹیکلی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اوپر کوئی اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا, لہذا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ایران یہ جانتا ہے کہ ویسٹ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک دھوکہ ہے جو وہ دے رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے پروگرام کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا, اپنی ریڈ لائنز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا, اپنے پرنسپل کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا, اور اس سارے عمل نے دکھا دیا ہے کہ واحد کنٹری جس کے ساتھ امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, وہ جمہوری اسلامی ایران ہے. یہ ایک ڈگنیٹی کا انڈیکیٹر ہے کہ باقی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا بلنگ ایٹیچیوڈ ہے اور جمہوری اسلامی کے بارے میں آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو آپ دیوار سے نہیں لگا سکتے.
بہت شکریہ آپ کا شیعہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. صفدر رضا صاحب, آپ سے چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے یہ آخری سوال میں آج کے پروگرام میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ امریکہ مذاکرات کی میز پہ کچھ کہتا ہے اور بعد میں باہر یہ کہتا ہے, چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا ان کے اہلکار ہوں, کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ایران حتی 1% بھی یورینیم افزودہ کرے. تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے ایران سے جو ایم پی ٹی کا ممبر ہے کہ ہم افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے, تو کیا سمجھا جائے کہ امریکہ کتنا سنجیدہ ہے مذاکرات کے تعلق سے, اور پھر کیوں مذاکرات کر رہا ہے, کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟
بالکل, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چھات چھلنی پہ مسکرائے. کتنی عجیب بات ہے کہ کیا اب تک جو ایران نے ایٹمی میدان میں بالخصوص زراعت میں اور طب میں ایٹمی توانائی کا استعمال اگر اس نے کیا ہے تو کیا یہ امریکہ کی اجازت سے, اور امریکہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ایران اتنے افزودگی یورینیم کی کرے, تو خود لافنگ سٹاک بنتا ہے امریکہ اتنی باتیں کر کے. دوسری میرا یہ تجزیہ ہے کہ پہلے یورپ کو امریکہ پر بہت بھروسہ تھا, لیکن یوکرین کی جنگ میں ٹرمپ نے یورپ کو ڈچ کیا اور یک طرفہ معاہدہ یو کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے کے بعد اس نے تقریباً یورپ کو ابنڈن کر دیا ہے, اور اگر اب کوئی ایونچویلٹی ایران کے ساتھ ہوتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یورپ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ضرور ہوں گی, اور یہ جو گیدڑ بھکیاں ہیں, نہ صرف یہ کہ یہ گیدڑ بھکیاں ہیں بلکہ کئی دفعہ امریکہ نے تو ایران پر جنگ مسلط کی ہے.
بہت شکریہ جناب صفدر رضا صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں, قیمتی وقت عنایت کیا, بہت شکریہ. مبصرین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ مثبت نکل سکتا ہے بشرطے کہ امریکہ غنڈہ گردی اور بدماشی کی سوچ کو ترک کر دے, متضاد بیانات دینا بند کر دے, اور دھونس و دھمکی کی زبان پر لگام لگا لے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایرانی عوام اور قوم کے مسلمہ ایٹمی حق کو تسلیم کر لے. اگر یہ ہو جائے تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گئے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.